صلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سب کے سوالات پورے جو ہے وہ جواب دیا جائے جی آپ لوگ مائک پہ آ جائیں جی السلام علیکم معیز بھائی ہیں یا سسٹر ہیں مائک پہ آ جائیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ غسل کا اگر پورا طریقہ جان لیں تو شاید اس کا جو ہے وہ اشکالات حل ہو جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات مسلم میں بھی ہیں, سنن اربعہ میں بھی ہیں, امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس کا عفواً جی میری آواز ابھی آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی جو غسل کا طریقہ نقل ہوا ہے اگر اس کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس سارے اشکال کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نقل کرتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے, یہ روایات مسلم میں اور سنن اربع میں اور نسائی کے اندر بھی یعنی خاص طور پہ یہ روایت موجود ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ غسل کا طریقہ یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جسم سے اگر کوئی ظاہری طور پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ اس جو ہے وہ دھویا جائے, پھر اس کے بعد انسان کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے تو انسان جو ہے وہ اس پیشاب وغیرہ کی حاجت کو پورا کرے اور پوری اچھی طرح جو ہے استنجا کر لے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ انسان اپنے شرمگاہ کے پورے حصے کو آگے پیچھے سے پوری جگہ کو اس طرح سے گویا کہ صابن سے دھو لے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو صابن سے دھو کے باقاعدہ وضو کرے جیسے کہ نماز کا وضو ہوتا ہے, ہاتھ دھوئے جائیں, اچھی طرح کولی کی جائے, ناک میں پانی ڈالا جائے اور جو ہے وہ چہرہ دھویا جائے, بازو دھوئے جائیں. جب سر کی باری آئے تو سر دھونے کی بجائے پہلے جو ہے وہ تین دفعہ دونوں ہاتھوں سے پانی بھر کر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں بک بھر کے ڈالنا, وہ پانی بھر کر جو ہے سر کے اوپر تین ڈالے جائیں اور سر کے جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچایا جائے, اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا جائے اور آخر میں جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ دھو لیے جائیں. تو یہ غسل بھی پورا ہو گیا اور وضو بھی جو ہے وہ پورا ہو گیا، غسل بھی پورا ہو گیا اور وضو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پورا ہو گیا، جب اس طریقے سے جو ہے وہ غسل کر لیا۔ جی میری آواز، جی آواز صحیح پہنچ رہی ہے، جی تو اس طرح کر کے جو ہے وہ غسل بھی پورا ہو گیا اور وضو بھی پورا ہو گیا۔ یعنی شروع میں انسان نے اپنی شرمگاہ کے حصے کو اوپر سے نیچے تک پوری طرح اچھی طرح دھو لیا صابن وغیرہ سے، پھر دونوں ہاتھوں کو صابن سے دھو کے وضو کیا، اور سر کے مسئلے کے ٹائم آ کے سر پہ 3 دفعہ پانی ڈال لیا، اور پھر جو ہے پورے جسم پہ پانی بہا لیا اچھی طرح، 1 دفعہ پانی بہا کر صابن لگا لیا، پھر پانی جو ہے وہ بہا کے صابن اتار دیا، اور آخر میں جو ہے پاؤں دھو لیے، تو اب اس انسان کا وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے، اس غسل وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک بات سمجھ لیں۔ اب چونکہ وضو غسل کے اندر شامل ہے، اور اگر انسان نے، ذرا اگلے پوائنٹ سمجھیے گا، وضو کے جو چیزیں توڑنے، وضو کو توڑ دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انسان نے جو شروع میں وضو کیا تھا غسل کے اندر، اور انسان نے اپنے اس حصے کو صابن سے دھو لیا تھا، اب باقی غسل کرنے کے دوران اگر اس حصے پہ ہاتھ نہیں لگا ہے، تو غسل کرنے کے بعد جب پاؤں دھو لیے ہیں تو اب غسل بھی ہے، غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے، غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس پہلے وضو کرنے کے بعد باقی جسم پہ صابن لگاتے ہوئے یا پانی بہاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ شرمگاہ کو لگا لیا ہے، تو اب اس کا غسل تو ہو گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اسے جو ہے وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر انسان نے جو ہے وہ وضو اس دوران نہیں کیا ہے، سارے جسم پہ پانی بہا لیا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے الگ سے وضو کر لے اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اگر تو اس نے اس طرح کر کے وضو کر لیا جیسے غسل کے دوران، تو پھر اس کا وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے۔ لیکن اگر صرف جسم پہ پانی بہایا ہے اور غسل کے اندر الگ سے وضو نہیں کیا ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ نماز، غسل تو اس کا ہو گیا لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اس کو جو ہے وضو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل طریقہ، یہ ہے اصل طریقہ کہ وہ جو اس طریقے سے جو غسل کیا ہوا ہے، اس طریقے سے جو غسل کیا ہوا ہے جس کے اندر وضو ہوتا ہے، وہ والا غسل وضو سے کفایت کر جاتا ہے، اس کے بعد نماز سے جو ہے وہ الگ سے وضو نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں نے پاک ہونا ہے۔ جب پاک ہونا ہوتا ہے تو اس میں وضو جب ہو رہا ہے، تو اب ضروری نہیں کہ وہ فلاں نماز کی نیت کرے، فلاں نماز کی نیت کرے، اب اس صرف اور صرف پاک ہونے کے لیے جب غسل کیا ہے، تو اب اس میں کوئی بھی نماز پڑھے، یہ نہیں ہے کہ پھر فجر کے ٹائم غسل کیا ہے تو زہر کے ٹائم پھر الگ سے غسل کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہ جو ہے اسی غسل سے جو ہے صرف وضو دوبارہ کرے گا اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی جزاکم اللہ۔ جی میری آواز، جی جن لوگوں نے پرائیویٹ میں سوال کیے ہیں میں ان کے سوالات بعد میں جو ہے وہ پڑھ کے بتاؤں گا، پہلے جو لوگ مائک پہ ہیں ان کا جو ہے وہ میں جواب دے دوں۔ جی پہلے مائک پہ سوال کر لیں پھر میں کرتا ہوں۔ جی سسٹر قمر ہیں یا بھائی، یا مائک پہ پوچھ لیں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر جزاک اللہ خیر، آپ ماشاء اللہ پہلے کی طرح ہی بہت اچھا جا رہا ہے تفسیر، تو انشاءاللہ بس میں چھوٹا کرتی ہوں سوال۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ان لوگوں نے یہ چاند کی کیلکولیشن کے حساب سے جو روزہ اسٹارٹ کیا ہے، اور ہم نے تو نہیں رکھا لیکن مسجد والوں نے تراویح وغیرہ پڑھ لی، تو اب ہم یہ جو روزہ ہے کیا عید کے بعد ہم یہ روزہ رکھیں گے؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں اس مسئلے میں بہت ہی پریشان ہوں. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پہ ایک ہی شہر میں قریب قریب کی مسجدیں ہوتی ہیں اور ایک مسجد والے روزہ منا رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ذرا کہنا مشکل ہے کہ کون صحیح ہیں کون غلط ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے چاند کے دیکھنے سے ہی روزہ شروع کرو اور چاند کے دیکھنے سے ہی جو افطاری کرو, اب اس میں یہ تھوڑا سا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. وہ اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. میں اس مسئلے میں تو یہی کہوں گا واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر کیا ہے. بہرحال اس مسئلے کو اب تحقیق کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جو ہے بہتر بتائے. جی میں سمجھا نہیں ہوں. سوال جب ہم آپ کا دورہ قرآن سن رہے ہیں اگر نماز کا ٹائم ہو تو کیا خالی فرض پڑھ لیں اور سنت؟ دیکھیں جب دورہ قرآن ہو رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ فرض, دیکھیں نماز مقدم ہے سب چیزوں سے, یہ ایک نفلی عبادت ہے اور نماز فرض ہے, تو نماز کو جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. نماز کو جس انداز میں اچھی انداز میں پڑھا جائے اور پھر جو ہے اس تسلسل کو جو ہے وہ سننے کے لیے آئیں یا جیسے بھی ہیں. ہاں جی نماز درمیان میں یقیناً پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھنا سب سے پہلا ہے. اور اگر نماز میں کوئی 5-10 منٹ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہو تو اتنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس نماز کا بہتر ہے اس کو شروع ٹائم میں پڑھا جائے. اگر 15-20 منٹ آگے پیچھے کر سکتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے, اور اگر اس میں پڑھ سکتے ہوں. یہ دورہ قرآن جو بھی ایک نوافل ہیں, نفل عبادات ہیں, فرض کے مقابل میں ان کو کبھی بھی نہیں ہم لا سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی جی میں مائک چھوڑ رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے آپ کی آواز نہیں آئی ہے, آپ کی طرف سے صرف ہیلو کی آواز آئی ہے. اگر دوبارہ بات کرنا چاہیں تو آپ مائک لیں اور پوری بات کریں. جی
معلوم نہیں, میں نے تو مائک کو دبا کے رکھا تھا. سوال میرا جناب چاند کے بارے میں تھا جو آپ دے چکے ہیں جواب, لیکن تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ چاند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے کہ صرف آنکھ ہی سے دیکھنا چاہیے, یا ہم جیسے یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ناسا سے یہ لوگ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, کچھ جماعتیں ہیں جو وہ بتا دیتی ہیں چاند کا, کہ پہلے سے ان کو علم ہوتا ہے کہ چاند اس تاریخ کو ہو جائے گا, تو اس کو دیکھ کے روزہ رکھ لینا چاہیے یا عید کر لینی چاہیے. اور دوسرا سوال میرا تراوی وتر نماز کے بارے میں ہے کہ وتر میں ہم لوگ جو ہیں فاتحہ پڑھنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں کسی.
سر آپ کی آواز دوبارہ چلی گئی ہے, دوسرا سوال آپ پورا کریں. اب دوبارہ مائک لیں, مائک آپ کا چھوڑ جاتا ہے.
جی دوسرا سوال میرا وتر نماز کے بارے میں تھا کہ وتر نماز کے لیے جب
سر آپ کا مائک پھر چھوٹ گیا ہے, پلیز آپ مائک کو پریس کر کے رکھیں. دوسرا سوال کیا ہے وتر کے بارے میں, وہ آواز چلی جاتی ہے.
جی
جی میں مائک کو دبا کے رکھ رہی ہوں, پتا نہیں کیا.
آپ کا پھر مائک چلا گیا. آپ مائک کو ایسا کر دیں کہ اس پہ غالباً ڈبل کلک کر دیں, پھر بات کریں.
جی سر میں آئی پیڈ پر ہوں اور میں مسلسل اس کو دبائے رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو کیوں وہ سلپ ہو جاتا ہے میرا ہاتھ یا مجھے محسوس نہیں ہوتا. بتر کے بارے میں سوال دوبارہ کرتی ہوں, یہ کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کوئی سورت کی تلاوت کرنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے دعائے قنوت سے پہلے یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے؟ اور ایک اور سوال یہ کہ تہجد کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی یا چار بھی کر سکتے ہیں اکٹھا؟ جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز جی میری آواز پہنچ رہی ہے, میری آواز پہنچ رہی ہے. سسٹر یہ جو چاند کے متعلق آپ کا سوال ہے, سسٹر انجم آپ کچھ چاند کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں پہلے وہ بتا دیں اور پھر میں اس کا جو ہے وہ جواب دوں گا. جی آپ مائک پہ آ جائیے. جی سسٹر آصف آپ بھی اگر اس بارے میں کوئی ضروری ہے بات ہے وہ بھی کر لیں, پھر میں آخر میں بات کرتا ہوں. جی آپ مائک پہ آ سکتی ہیں.
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے جی؟ سر میں جو ہے آج سے سر دو سال پہلے یہ جو چار عید کی کمیٹی کمیٹی میں تھا تو یہاں یہی مسئلہ ہوا تھا عید کا الگ الگ ہونے کا. تو اس سلسلے میں جو میری تحقیق کی تھی, میری ایک مدنی صاحب ہوتے ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں انڈیا میں, ان سے اس سلسلے میں کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, تو میں وہ تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ. یہاں سے جو چاند کا سلسلہ ہے, ایک آئی سی ایم کے حساب سے امریکہ میں جو کہ کیلکولیٹڈ چاند پہ جاتے ہیں جو سائنٹیفکلی کرتے ہیں, اور جو اس کے بعد یہاں پہ جو سب دوسرا گروپ جو آنکھوں سے دیکھنے کا آتا ہے اس میں دو ہیں, ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ اور ایک ہوتی ہے لوکل مون سائٹنگ. گلوبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو گلوبل مون سائٹنگ والے اس چاند کو قبول کر لیتے ہیں. لوکل والے میں دو گروپ ہوتے ہیں, لوکل والا ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی صرف امریکہ کی کسی جگہ نظر آئے گا تو ہم اس کو مون مانیں گے, نہیں تو نہیں مانیں گے. ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ امریکہ نہیں بلکہ آپ اسٹیٹ میں جس صوبے میں جس شہر میں رہتے صرف وہاں کی سائٹنگ کریں گے. تو جب اس سلسلے میں میری بات ہوئی کافی تفصیل سے تو کافی جو حدیثوں کی بنیاد پہ بات ہوئی, تو اس میں آخر کب کو سے بات یہ تھی کہ مسلم امہ کا اجماع حضر ہوئی اس معاملے میں. تو جو اجماعی مسلمان پہ یا جو میجورٹی آف مسلم کریں یا جو زیادہ تر لوگ جو یہاں کے علماء کریں تو اس دن عید منائی جائے. تو اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی انہوں نے مجھے بتائی تھیں جو میں نے دیکھی تھی, تو اس حساب سے یہاں کی جاتی. تو یہاں اب جو ہے وہ تین گروپ ہو چکے ہیں. ایک گروپ تو کیلکولیٹڈ والوں کا ہے. اب کیلکولیٹڈ والوں کے ساتھ تو جو ہے وہ اجماع بھی نہیں کیا جا سکتا, تو یہ کیلکولیٹڈ والے ہیں, ایک جو ہے وہ اجماع والے ہیں اور ایک لوکل سائٹنگ ہے. تو زیادہ تر یہاں جو لوگ ہیں وہ اجماع کے حساب سے کرتے ہیں. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی اور نے بھی اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہو تو آپ کر لیں, اور میں آخر میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک حدیث ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. ایک منٹ میں پہلے اس حدیث کو دیکھ لوں تاکہ جو ہے وہ میں یعنی پھر جو ہے وہ میں کرتا ہوں. ایک منٹ مجھے ٹائم دیجئے گا, کوئی بات کرنا چاہے دو منٹ تو کر لیں. سسٹر جو آپ کے باقی سوالات ہیں میں ان کا پہلے جواب دے دوں. دعائے قنوت میں دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ دعائے قنوت وتر ہو, وتر جو ہوتا ہے خالص وتر, تو اس کی دعا رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس میں مثال کے طور پہ قرات میں مثال کے طور پہ قل ہو اللہ احد پڑھی جائے اور اس کے بعد رکوع سے پہلے ہی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت یہ والی دعا پڑھی جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں, اور پھر جو ہے یہ جو وتر ہوتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے, اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہی دعا پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں. تو یہ ہوتا ہے یعنی ایک طریقہ. دوسرا طریقہ قنوت نازلہ ہے, یعنی کسی بھی مشکل میں نماز میں آخری رکعت میں ہاتھ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے. تو وہ والا جو قنوت نازلہ ہوتا ہے وہ نفل میں بھی ہو سکتا ہے, فرض میں بھی ہو سکتا ہے, وتر میں بھی ہو سکتا ہے. تو وتر میں اگر قنوت نازلہ کے طور پہ کیا جائے تو پھر اس میں کوئی بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو رکوع کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ قنوت نازلہ کر کے پڑھی جاتی ہیں, تو اس میں ہاتھ اٹھانے چاہیے اور اس میں ہاتھ اٹھا کر رکوع کے بعد دعا کی جاتی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ نماز تہجد جو ہے جتنے بھی نفل ہیں فرضوں کے علاوہ, نوٹ کر لیں کوئی بھی نفل ہیں فرضوں کے علاوہ سوائے وتر کے, باقی جتنے بھی نوافل ہیں وہ دو دو رکعت ہی پڑھے جاتے ہیں. تہجد کی نماز بھی دو دو رکعت ہی پڑھنا ہوتی ہے, اور یعنی دو دو رکعت ہی پڑھنا ہوتی ہے, اس میں چار رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. دو دو کر کے آپ دو پڑھیں, چار پڑھیں, چھ پڑھیں, آٹھ پڑھیں, لیکن پڑھیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے. قنوت نازلہ میں جو ہے یہ دعائیں کوئی بھی اس میں دعائیں کی جا سکتی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع مناسبت کے حساب سے اس میں جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے. جی جی ایک منٹ, جو چاند کے متعلق بات چل رہی ہے صرف ایک منٹ دیجیے گا. ہاں جی ایک منٹ صرف. ایک منٹ صرف جی صرف ایک جی سسٹر آپ معیز آپ نے ہینڈ ریز کیا اور مائک پہ آئیے میں ذرا ایک منٹ آپ لوگوں سے لے رہا ہوں پھر آپ جواب دیتا ہوں جی سسٹر آپ مائک پہ آ کے بات کر سکتے ہیں جی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حدیث مجھے مل گئی ہے میں پہلے یہ بات کر لوں اور پھر میں اس کی طرف آتا ہوں سر آپ کا جو ہے میری آواز پہنچتی نا میری آواز پہنچتی آپ لوگوں تک انشاءاللہ دیکھیں ایک ہے یعنی یاد رکھیں کہ جو استنجا کرنا ہوتا ہے حدیث میں اس کے دو چیزیں آئی ہیں ایک پانی ہوتا ہے اور دوسرا اس دور میں پتھر وغیرہ ڈھیلے وغیرہ سے سنجا وغیرہ ہوتا تھا اور سنجا وغیرہ جو پتھر وغیرہ سے ہوتا تھا وہ یقیناً اسی طرح ہی اس کا معیار ہوتا تھا جیسے کہ پانی سے ہوتا ہے اب اس کی جگہ پہ اگر ٹیشو وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں تو بس اس میں یہ ہے کہ تاک استعمال کیے جائیں یعنی ایک دفعہ یا تین دفعہ یا پانچ دفعہ صاف کیا جائے جگہ کو یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے وہ ٹیشو وغیرہ سے بھی اگر صاف کر لیا جائے تو اس کے بعد وضو کر کے باقاعدہ پوری طرح نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں پانی سے اگر کیا جائے تو زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف کی تھی کہ وہ جو ہے پانی سے سنجا کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی جگہ پہ جیسے اس دور میں مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے اور آج اگر وہ ٹیشو وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ صرف وہ اس جگہ کو صاف کرے اور تاک عدد میں تین ایک میں تین میں پانچ دفعہ استعمال کیا جائے تو اس کا بھی وہی مرتبہ ہے جیسے کہ آپ نے پانی سے سنجا کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وضو کر کے باقاعدہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اگرچہ واش روم میں پانی نہ بھی استعمال کیا ہو تب بھی ٹیشو سے صفائی کر لی ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جی اب میں آتا ہوں اپنے اس سوال کی طرف دیکھیں میرے بھائی جو یہ چاند کا مسئلہ ہے یہ اس امت مسلمہ کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس میں جو ہے وہ سارے کے سارے اختلافات اور یہ سارا مسئلہ ہے بہرحال یہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں کہ فیصلہ کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ اپنی رائے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نمبر ایک میں بات کر رہا ہوں کہ سائنس، یہ علوم، یہ میتھ، یہ حسابات، سب چیزوں سے ہم حساب لگا کے جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ جو نظام قدرت کو چلا رہا ہے، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف سائنس کے حساب سے اور ایک میتھ کو ضرب تفریح کر کے اور یہ سارا حساب لگا کے جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ ہم بنا دیں کہ فلاں فلاں ڈیٹ کو نظر آتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بنا دیں کہ وہ جو پانچ سال کے لیے، دس سال کے لیے فلاں فلاں ڈیٹ کو ہی یقینی طور پہ نظر آئے گا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جی چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، سائنس یہ بتاتی ہے، بھائی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ چاند تو ویسے بھی ہوتا ہے، کب کون سا وہ کوئی غائب ہو جاتا ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم اس کو صحیح طرح دیکھ سکتے ہوں۔ اصل چیز یہ ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے جی یقیناً آج ڈیٹ بنتی ہے اور اس حساب سے، سائنس کے حساب سے اس کی پیدائش تو ہو گئی ہوگی، لیکن دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی نظر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن پیدائش ہو، تو ہم اس کا مکلف ہی نہیں ہے، ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہے۔ اصل چیز جو ذمہ داری ہے وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم لرؤیتی وافطر لرؤیتی، اس لیے ہم ان چیزوں سے مدد ضرور لیں، ہم یہ ضرور کہیں کہ چاند کے دیکھنے میں، حساب کرنے میں سائنس سے جو ہے وہ مدد لی جا سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ دیکھنے کو بالکل نظر انداز کر دینا اور صرف جو ہے اسی حسابات کو رکھنا، یہ تو صحیح نہیں ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، یہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ الصوم یعنی حین یصوم الناس والافطار یوم یفطرون الناس، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس میں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے کہ روزہ جو ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ شروع کرو اور روزے کا افطار جو ہے وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرو، تو اس میں ایک اجتماعیت بھی مقصود ہوتی ہے، یہ ایک دوسرا پہلو رکھیں۔ تیسرا پہلو اس میں یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک بہت بڑا عمل ہے دین کو سمجھنے میں اور دین کے سمجھانے میں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں کہ انہ قریباً مولا ابن عباس، ذکر ابن عباس کہ قریب جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا کہ انہ قدیم الشام، کہ وہ جو ہے شام میں گئے تھے اور شام میں انہوں نے رمضان کا جو ہلال ہے، چاند ہے، وہ جمعے کی رات کو دیکھا ہے۔ ثم قدم المدینہ، پھر وہ مدینہ میں تشریف لائے تھے، مہینے کے آخر میں پہنچے، یعنی رمضان شروع کیا تھا جمعے کی رات کو، یعنی گویا کہ تھرسڈے کو کی شام کو جمعے کی رات کو چاند نظر آیا، اور یہ قریب جو ہے وہ واپس پہنچے مدینہ میں جو ہے وہ رمضان کے آخر تک آ کے پہنچے۔ تو جب آخر میں آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ قریب نے کہا کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے واقعتا جمعے کی رات کو دیکھا تھا اور لوگوں نے دیکھا تھا؟ کہتے ہاں لوگوں نے بالکل شام میں ایسے دیکھا تھا، لوگوں نے روزہ رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ بھی رکھوایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہم نے یہاں مدینہ میں تو اسے ہفتے کی رات کو دیکھا تھا، ہفتے کی رات یعنی ایک دن بعد میں، اور ہم نے روزہ جو ہے اس لیے ہم ہفتے کی رات کے اعتبار سے کریں گے۔ تو قریب نے کہا کہ کیا تمہارے لیے حضرت معاویہ کا روزہ چاند کو دیکھنا ایک رات پہلے شام کے اندر وہ کافی نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، ہم حضرت معاویہ کے دیکھنے کی کفایت نہیں کریں گے، انہوں نے شام میں دیکھا ہے، تو شام میں انہوں نے جو ہے وہ جمعے کی رات سے رمضان کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، تو نہیں نہ ہم اس پہ کفایت نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اولا تکتفی برؤیت معاویہ وقیامہ، فقال لا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا۔ اب یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مدینہ میں جو ہے وہ روزہ رکھا، ہفتے کی رات سے رمضان کو شروع کیا، اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ جمعے کی رات یعنی ایک دن پہلے سے سٹارٹ کیا حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ والی روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس روایت کو یعنی یہ روایت جب ہمارے سامنے موجود ہے تو گویا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں اپنے اپنے لحاظ سے چاند کا الگ الگ دیکھنا اس کا ایک اعتبار ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ گلوبل مون والے یہ کہیں کہ دنیا میں کہیں بھی نظر آ جائے اور پھر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے رمضان ہو جائے گا، اور پھر یہ گلوبل مون والے بھی جہاں تک مجھے پتا ان کے بھی دو گروپ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نہیں سعودیہ اس میں شامل ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ سعودیہ اس میں شامل نہیں ہے، سعودیہ کو وہ اس میں شامل ہی نہیں کرتے گلوبل مون والے، کیونکہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سعودیہ، دوسرے کہتے ہیں کہ سعودیہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں مثال کے طور پہ میرے پاس اگر ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو کیا سب لوگوں کے پاس ظہر کا ٹائم ہو جائے گا دنیا میں ہر جگہ پہ؟ اگر چاند سورج اپنے اعتبار سے اپنے اپنے لحاظ سے ٹائم متعین کرتا ہے تو چاند بھی اپنے اپنے لحاظ سے جو ہے وہ ٹائم متعین ہونا چاہیے، ایک بات یہ ہے۔ باقی رہا سائنس سے فائدہ ضرور اٹھائیں لیکن یہ کہ اس کو مین بنیاد بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے ضرور فائدہ ضرور لیا جائے لیکن اس کا چاند کی برتھ ہو گئی ہے اس پہ سائنس والے ایشو کو پیچھے رکھ کر عملی طور پہ بھی دیکھنا جو ہے وہ ہانگتا ہے۔ اگر نظر کہیں دنیا میں نہیں آ سکتا ہے اور برتھ ہو سکتی ہو گئی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اب یہ جو اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے ہونا ہے، اب اس میں تھوڑا سا پھر مسئلہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے کتنا دائرہ وسیع کیا جائے۔ بہرحال اس دائرے میں اتنا اگر انسان تھوڑا سا اختیار کر لے کہ اس میں ایک اجتماعیت مقصود ہے، انسان اگر اپنے لحاظ سے تھوڑا سا اپنے کچھ ایک مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق یہ بھی ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے، تو اگر اتفاق اور اتحاد کے لیے ایک دن انسان دوسرے اسٹیٹ میں نظر آ گیا ہے یا دوسرے قریب والوں میں آ گیا ہے موافقت نہیں ہو سکتی ہو تو واللہ عالم یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے جو میری رائے ہے۔ اب اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یعنی یہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تو یہ برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی ہے۔ جی جزاک اللہ احسن۔ برحال یہ ہے کہ یہ ایک میری رائے ہے کہ اس میں ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بالکل جو مکمل طور پہ کیلنڈر بنا کے فکس کرا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے واللہ عالم جو ہے کچھ صحیح یا بہتر نہیں لگتا ہے۔ جزاک اللہ احسن۔ جیسا جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے آپ لوگ دونوں جو ہے سوال کر لیں اور پھر جو ہے میں اجازت لوں گا آپ لوگوں سے، آج میں اسی پہ جو ہے اکتفا کروں گا۔ جی سسٹر لوگ مائک پہ آ جائیں۔
سوال ہے کہ جیسے ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے تو ترابی کے لیے میں جانا چاہتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا، لیکن میرے حسبینڈ نہیں جانا چاہتے، وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں فارغ ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ فرضے پڑھ لو تو کوئی ٹھیک ہے نا، تو میں جاؤں تو منع تو نہیں کرتے لیکن مجھے خود اچھا سمجھ نہیں آتی کہ میرا اس طرح جانا اچھا ہے کہ نہیں جانا اچھا نا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے چلے جانا چاہیے یا میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں بھی گھر میں بند ہوں, اور بچے بھی ہیں ماشاء اللہ پانچ, ان کو بھی میں لے کے جانا چاہتی ہوں, لیکن میرے ہسبینڈ نہیں جانا چاہتے نا.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سر, اگر آپ بہتر تو یہ ہے کہ ان کو جانا چاہیے, اگر وہ جا سکتے ہیں تو زیادہ بہتر, اس میں کوئی شک نہیں کہ فرض ہی پورے کر لیں تو بڑی بات ہے. نہیں, کوشش تو انسان کو زیادہ کرنی چاہیے نا, یہ تو نہیں ہے کہ انسان شروع سے بات بنا کے بیٹھ جائے کہ چلو جی فرض ہی پورا کر لو تو کافی ہے. بہرحال یہ ہے کہ جا سکتی ہیں, منع نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کہ آپ بچوں کو لو کے, اگر اس میں بچوں کو کوئی عادت بن سکتی ہو, اسی بہانے مسجد کے ماحول سے ایک تعلق بنتا ہو تو بچوں کو لے جائیں اور وہاں جا کے تراوی پڑھیں, انشاءاللہ تعالی اس میں زیادہ بہتر جو ہے وہ اجر و ثواب ہوگا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی نیکسٹ, سر مائک پہ آ سکتی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا سوال, ایک منٹ میں اس کو دیکھ لوں, کوشش کی ہے بہت دیا ہے لیکن وہ ہر بار غصہ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں. جی جنہوں نے مجھے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے, ان کا سوال کچھ یہ ہے کہ وہ خاتون ہیں, انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کچھ 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو, اور وہ جو ہے پاکستان میں ہیں, ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ یو کے میں رہتے ہیں. 7 سال سے نہ ہی ان کو کوئی مطلب خرچہ دیتے ہیں, نہ ہی ان کے پاس آتے ہیں اور نہ ان کو لے جا رہے ہیں. اس طرح کی کوئی باتیں بھی کی جاتی ہیں تو اس پہ غصے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایک عملی طور پہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا کیا جائے. میرا خیال ہے ان کا سوال یہی ہے, اگر یہی ہے تو وہ پرائیویٹ میں جو ہے مجھے یس یا نو کر دیں. دیکھیں اسی طرح بات یہ ہے کہ ذمہ داری یقیناً جو ہے وہ خامد کو ہی اٹھانی چاہیے, اور یہ ایک خامد کا ذمہ حق ہے بیوی کا, جو اسے ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے, اس کے اخراجات دینے ہوتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ساتھ جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ساری پوری کرنی ہوتی ہے. اب 7 سال ہو گئے ہیں, اور 7 سال میں اگر وہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں تو کسی انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں, پھر بھی اگر ہر لحاظ سے سمجھانا پورا ہو چکا ہے اور وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر سسٹر آپ اس سلسلے میں کیا, یعنی کوئی رشتہ دار درمیان میں داخل کیے جائیں, کوئی اور تعلق والے درمیان میں داخل کیے جائیں, کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ایسا انسان جو ہے وہ درمیان میں داخل کیا جائے جس کی وہ بات مان سکتے ہوں, سمجھ سکتے ہوں, تو یہ سب سے بہتر عمل ہوتا ہے. جی میری آواز پہنچ رہی ہے اب لوگوں تک؟ آواز میری پہنچ رہی ہے؟ اللہ اکبر, ایک منٹ, میری آواز کا مسئلہ بن گیا. ایک منٹ, میری ہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے پرائیویٹ میسج کا کھلنے کا. بہرحال یہ ہے جو آپ کا سوال, تو امید ہے کہ اس کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسلام میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جدائی ناپسندیدہ ہے, لیکن یہ ہے کہ آخری حل جو ہے اسلام یہی ہوتا ہے. اللہ کو ذائقہ خیر دے. آپ کے بعد جن لوگوں نے کوئی یہاں مائک پہ بات ہوتی رہی ہے, میں نہیں سن سکا ہوں کسی کا سوال, تو جو ہی میں مائک میں انٹر ہوا ہوں تو جو سسٹر سوال کر رہی تھی عظمیٰ انجم سسٹر آپ کا جو مائک نام آ رہا ہے تو آپ دوبارہ بات کر لیجئے اور پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اور سسٹر جن آپ سوال کر لیجئے, جنہوں نے ہینڈ ریز کی آپ کر لیجئے, آپ دونوں کا یہ سوال آخری ہوگا کیونکہ میرے پاس ٹائم پھر کافی زیادہ ہو جاتا ہے. جی آپ پہلے آ کے جلدی سے پوچھ لیجئے پھر میں اجازت لیتا ہوں. اور لاسٹ ٹائم جنہوں نے پرائیویٹ میں میسج کیا تھا ان کی وجہ سے پال ٹاک بند ہو گیا تھا, یا تو دوبارہ مجھے پرائیویٹ میں میسج کر دیں تو ان کا جواب دے سکتا ہوں. جی جی سسٹر مائک پہ آ جائیے. آواز آ رہی ہے؟
جزاک اللہ خیر کثیرا. جی شیخ, میرے دوست آئی ہوئی ہیں, ان کا کوشچن ہے آپ کے لیے, تو پلیز آپ ان کا کوشچن سن لیجیے اور ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک سہیلی ہے, ان کا کوشچن ہے کہ وہ ان کے اوپر قبضہ ہے اور وہ زکات بھی دینا چاہتی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس زیور ہے. اگر وہ زکات دیتی ہیں تو اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ قرضہ اتار سکیں, تو اس لیے وہ بہت پریشان ہیں, ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں, تو آپ پلیز رہنمائی کیجیے. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ فرض تب ہوتی ہے جب وہ انسان کے پاس زیور یا پیسہ سال ہو گیا ہو پڑے ہوئے. تو جب قرضہ موجود ہے تو سال گزرا کیوں ہے؟ پہلے ہی نمبر پہ زیور کو بیچ کے جو ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے, ٹھیک ہے؟ پہلے ہی زیور کو بیچ کے قرضہ ادا کر دیں گے, کیوں اس پہ زکوٰۃ ہونے کے لیے ٹائم پورا ہوا ہے؟ کیوں اتنی دیر پڑا رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اب زکوٰۃ کے ٹائم پہ جا کے اب یا تو زکوٰۃ دیں یا قرضہ دیں. تو اصل قرضہ جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہی تب ہے جب سال گزر گیا. جب سال گزر گیا تھا تو اس سے پہلے بھی تو ان کو جو ہے وہ ایسا وہ زیور نہیں بیچنا چاہ کہ والدہ کی نشانی ہے. اب یہ تو اب نشانی ہے اور یہ جو ہے وہ یہ ہے, تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اگر نہ اصل جو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی دیا ہوا ہے وہ بیچنا نہیں چاہتی ہیں, وہ الگ ایشو ہے, یہ ہمارے مجبوریاں ہیں. اسلامی لحاظ سے آپ پہلے قرضہ دیں. اب جو ہے دیکھیں, جو اصل زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس مال میں سے ہوتی جو پڑا ہوا ہے. جو آپ کے پاس زیور ہے اس زیور کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس ٹکڑوں یعنی اس کے حصے پہ زکوٰۃ ہے. اصل طریقہ یہ کہ اب کیونکہ ہم زیور کو توڑوانا نہیں چاہتے ہوتے اس لیے الگ سے پیسے سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. حالانکہ اسلامی طریقہ یہ کہ جو چیز ہے وہ اسی میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے. زیور ہے تو جتنا حصہ بنتا اتنا حصہ نکال کے اس کا دیا جائے, جو اصل طریقہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ قرضہ الگ سے آ گیا ہے اور زیور الگ سے پڑا ہوا ہے, تو اب یا تو وہ قرضہ دے اور پیسے, اب یہ ہے کہ جو اس کے پاس پیسے ہیں ان کا وہ قرضہ دے اور جو زیور ہے اس میں سے اتنا زیور بیچ کر اس کی زکوٰۃ دے جتنی اس کی بنتی ہے. کیونکہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ الگ سے جو ہے وہ قرضے کے لیے ہی قرضے کے لیے ہے, لیکن جو زکوٰۃ آ رہی ہے زیور پہ سال گزر گیا ہے پڑا ہوا ہے, تو وہ اصل اس جو زیور کا اپنا ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی. تو اب زیور میں سے کوئی چیز اس کی سیل کی جائے اور اس کی جو ہے زکوٰۃ دی جائے وہ الگ ہے, لیکن جو پیسہ موجود ہے اس کو اس کی جگہ پہ نہ لگایا جائے, اس کو قرضے میں دیا جائے. یہ ہے اصل طریقہ. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے. پرائیویٹ میں جو سوال کیا گیا تھا, نمبر ایک, کیا عورت کے لیے سارا وقت ہیڈ کور کرنا ضروری ہے؟ نمبر دو سوالات بھیجنا ٹھیک ہے نائبو. یہ دوسرا سوال مجھے نہیں سمجھ آیا. پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے سارا ٹائم ہیڈ کور کرنا, اگر گھر میں ہے خامد اکیلا ہے خامد کے سامنے ہے تو پھر اس کو ہر وقت سر کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ایسے گھر میں ہے کہ جہاں اس کے ساتھ دوسرے غیر محرم بھی رہتے ہیں تو پھر اس کو ان کے سامنے جو ہے وہ ڈھانپے رکھنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر گھر میں ہے جہاں خامد کے ساتھ ہے, اکیلا ہے, کوئی اور نہیں ہے, تو وہاں پہ جو ہے یعنی وہاں پہ جو ہے وہ یعنی خامد کے سامنے ہے اکیلے گھر میں, تو وہاں پہ سارا ٹائم سر کے کور کر کے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. نبی پر صلات بھیجنا, نبیوں پر صلات بھیجنا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صلات بھیجنا ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے دروشی پڑھنا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ والا دروشی سب سے بڑی چیز ہے. اس کو جتنی بار پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے, یہ کر سکتے ہیں. یہی وہ صلات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی جاتی ہے. جو تیسرا سوال پرائیویٹ میں آیا ہوا تھا, یہ جو آیا ہوا تھا کہ بیماری اور مجبوری کی حالت میں بغیر وضو کے آئی پیڈ سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, بغیر مجبوری کے بھی پڑھ سکتے ہیں, صرف مجبوری یا بیماری کی حالت میں نہیں, اس کے بغیر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بغیر وضو کے یعنی بغیر مجبوری کے یا بغیر بیماری کے بھی اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو انسان آئی پیڈ وغیرہ سے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ سوال کر لیں اور پھر میں اجازت لیتا ہوں. جی سر, سر جی سسٹر عالم تھلتی تھو آپ مائک پہ سوال کر سکتی ہیں. جی میری آواز روم میں پہنچ رہی ہے کیا؟ میری آواز روم میں پہنچ رہی ہے؟ جی سسٹر عالم 032, کیا آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ تو آپ مائک پہ آ کے اپنا سوال کر لیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا, شاید یہ ہے کہ وہ سر. جی 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 اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر دے. میرا خیال ہے کہ جو پرائیویٹ میں سوال ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سے. سر بات یہ ہے کہ جمعے کے بعد جو صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے یہ ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صلاۃ و سلام جو بھیجنا ہے وہ سب سے بڑا صلاۃ یہی ہے جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی. اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور ہوتا ہے وہ, اور خاص طور پہ جو جمعے کے بعد اجتماعی طور پہ اکٹھے مل کے پڑھایا جاتا ہے, شرعی لحاظ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ ہی صحابہ سے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. مائی فرینڈ اس کوشچن ہی روزے کے فائدے. روزے کا فدیہ جو ہے وہ جو آپ گھر میں کھاتے ہوتے ہیں اس کا اوسط درجے کا دو ٹائم کا کھانا ہوتا ہے. جی جو بھی گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس کا ایک درمیانہ سا حساب لگا لیں, اور اس کا جو ہے وہ اوسط درجے کا جو ہے جو حساب ہوتا ہے درمیانہ, وہ اس کا ایک روزے کا جو ہے فدیہ ہوتا ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذخیر عطا فرمائیں. آج کا ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ. آپ لوگوں سے جو ہے گزارش یہ ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں جو ہے یاد رکھ لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں جو ہے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذخیر عطا فرمائے. آج کی مجلس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو دروس ہیں